بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مروا أولادكم في الصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کے کچھ اصول بیان فرمائے. پہلی بات تو نماز سے متعلق ہے، جو اہل ایمان کا شعار ہے، اور ایمان اور کفر کے درمیان فارق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ اگرچہ بچے احکام شریعت کے مکلف نہیں ہوتے، لیکن اگر ان کو شروع سے ہی ان احکامات کا پابند نہیں بنایا جائے گا اور ان کا عادی ان کو نہیں کیا جائے گا، تو بعد میں ان کے لیے بڑی دشواریاں سامنے آئیں گی اور بگڑنے کے بڑے اندیشے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں خاص طور سے نماز کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو اس کو مارو، نماز نہ پڑھنے پر اس کی تنبیہ کرو، مارنے کی ضرورت پڑے تو مارو. یہ خاص نماز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ارشاد فرمائی ہے، لیکن اس سے پورا اصول ہمیں معلوم ہوتا ہے. نماز تو ایک علامت ہے، سب سے بڑا دین کا مظہر ہے، سب سے زیادہ جس چیز کی فکر ہونی چاہیے وہ نماز ہے. تو آپ نے یہاں فرمایا کہ بچوں کو شروع سے ہی نماز کا عادی بنایا جائے، جب وہ نماز کے عادی بنیں گے تو آگے ان کے لیے نماز پڑھنے میں دشواری نہیں ہوگی، اور ان کو یہ محسوس ہوگا کہ یہ ان کے لیے ضروری ہے. اور اگر خدا نخواستہ عادی نہیں بنے تو ان کے لیے آگے مشکل ہے، کبھی پڑھیں گے کبھی چھوڑیں گے، کہا جائے گا پڑھ لیں گے تو یہ کام ان کے سامنے آئے گا چھوڑ دیں. اور بچوں سے آدمی جس چیز کا عادی ہوتا ہے اس کا چھوڑنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے. تو یہاں 7 سال کی عمر کا جو تذکرہ کیا گیا، اس سے اہمیت بھی معلوم ہوتی ہے اور اصول بھی معلوم ہوتا ہے. یہ خاص شعور کی عمر ہوتی ہے، بچہ جب تک چھوٹا ہے تو اس کے اندر شعور نہیں ہوتا. تو حدیث سے ایک اندازہ ہوتا ہے یہاں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 7 سال کی عمر کا ذکر فرمایا، تو یہ 7 سال کی عمر اپنے اندر ایک اہمیت رکھتی ہے. اس سے پہلے کی جو عمر ہوتی ہے اس میں آدمی جو اخذ کرتا ہے، جو چیز لیتا ہے، جو چیز سنتا ہے، جو چیز دیکھتا ہے، اس کا اتنا زیادہ اس کے اوپر شعوری طور پر اثر نہیں پڑتا جتنا زیادہ شعوری طور پر اثر 7 سال کی عمر سے پڑتا ہے. یہ وہ عمر ہے کہ آدمی پھر سمجھنے لگتا ہے اچھی طرح سے، اور اس عمر سے اگر آدمی کسی چیز کا پابند بنا دیا جائے تو وہ چیز اس کے اندر راسخ ہوتی ہے. اس سے پہلے اتنی زیادہ راسخ نہیں ہوتی، اور راسخ ہوتی ہے تو فہم کے ساتھ نہیں ہوتی. بچہ تو نقل کرتا ہے، بہت چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں پوری نقل کرتے ہیں، کچھ سمجھ کے نہیں کرتے، بغیر سمجھے وہ پوری نقل کرتے ہیں، لیکن جب شعور کی عمر آنے لگتی ہے تو وہ سمجھ کر نقل کرتے ہیں. تو نماز کے بارے میں جو حکم دیا گیا کہ 7 سال کی عمر سے حکم دو، تو معلوم ہوا کہ 7 سال کی عمر کے بعد وہ بچہ سمجھنے لگتا ہے. اب اس کو اگر پابند نہ بنایا گیا تو پھر وہ اس سے مانوس نہیں ہوگا. اس سے کم عمر میں ٹھیک ہے، غیر مکلف ہے، ابھی شعور بھی اتنا زیادہ نہیں ہے اس کو، اس کو اگر نہیں کہا جائے گا تو کوئی حرج نہیں. گھر سے ماحول کا بڑا اثر پڑتا ہے. جن گھروں میں نماز کی پابندی ہوتی وہاں چھوٹے چھوٹے بچے بھی چھوٹے جا نماز لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں. کل کے ضد کرتے ہیں ابا سے اما سے گھر میں بھی جا نماز چاہیے، چھوٹا جا نماز چاہیے، اور نہ ملے تو اپنے اما کے بغل میں کھڑے ہو جائیں گے، بچی ہو بچہ ہو وہ دیکھ رہا ہے ہماری ماں کیا کر رہی، باپ کیا کر رہا ہے. یہاں تک ہوتا ہے سحری میں، لوگ سحری کھاتے ہیں، چھوٹے بچے اٹھ جاتے ہیں، ضد کرتے ہیں ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی سحری کھائیں گے. یہ بات کہاں سے آئی؟ یہ طبعی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کا نظام رکھا ہے. بچہ ماں باپ سے سیکھتا ہے، ہر چیز ماں باپ سے سیکھتا ہے، بالکل ابتدائی دور میں، اور اس کے بعد گھر والوں سے سیکھتا ہے، اس کے بعد اور آس پاس والوں سے سیکھتا ہے. تو یقیناً اس کا اثر پڑتا ہے. لیکن اگر اس وقت ان مراحل میں اس نے نہیں بھی سیکھا اور اب عمر 7 سال کی آ گئی، تو اب تو مکلف ہے، بچہ نہیں، اس کا باپ اور اس کی ماں اس کے مکلف ہیں کہ اب بچے کو عادی بنائے. اب اگر عادی نہ بنا تو پھر اس میں بڑی محنت کی ضرورت پڑے گی، اور اس کے بعد بھی آسان نہیں ہے کہ وہ نماز کا عادی ہو جائے. اور اگر 7 سال کی عمر سے اسے کہا جا رہا ہے مستقل، تو وہ اس سے مانوس ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ 7 سال کا بچہ ہو تو اس کو حکم نماز پڑھواؤ، اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ، اور گھر میں بھی پابند بناؤ. جیسے بات آئی تھی پہلے، نماز کے بغیر سو گیا، اس کو اٹھاؤ، نماز پڑھواؤ، اس کی اہمیت اس کے ذہن و دماغ کے اندر بیٹھے. اب شعور پیدا ہو گیا نا، تو جب اس کو تاکید کی جائے گی تو اہمیت بیٹھے گی. اور پھر جب عمر 10 سال کی ہو جائے اور اس کے بعد بھی وہ عادی ابھی نہیں بن رہا ہے، کوتاہی کرتا ہے، تو اس کو تنبیہ کی جائے، اور مارنے کی ضرورت پڑے تو پھر اس کو مارے. معلوم ہوا کہ مارنے کی بھی ضرورت پڑتی ہے. یہ سمجھنا کہ مارنا بالکل نامناسب ہے، یہ بات اعتدال سے ہٹی ہوئی. آج عورت میں یہ ہوتا ہے، میں نے عرض کیا کہ مارنے پر پابندی ہے، یہ رد عمل ہے، اور یہ بھی اعتدال والی بات نہیں ہے. اعتدال والی بات یہ ہے کہ جہاں جیسی ضرورت پڑے وہ کیا جائے. مارنے کی بھی ضرورت پڑتی ہے، ہی نہیں، ہی اور بھی کا فرق. یہ نہیں کہ بس لٹ لے کے کھڑے ہو گئے، اس سے تو فائدہ نہیں. فائدہ تو سمجھانے سے ہوتا ہے، لیکن کبھی ضرورت پڑتی ہے تو مارنا بھی پڑتا ہے. یہ بھی ایک تربیت کا راستہ ہے. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ اب 10 سال کا بچہ ہے پھر بھی سمجھ میں نہیں آتی بات، تم سمجھا رہے، پھر ضرورت پڑے تو اس کو مارو. اس سے نماز کی بھی اہمیت معلوم ہوتی ہے. مارنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پسند نہیں، لیکن نماز کی اہمیت ہے. بچہ 10 سال کا ہو گیا، اب بھی نماز نہیں پڑھتا، اب اس کو سخت تنبیہ کی ضرورت پڑے تو سخت تنبیہ بھی کی جائے. لیکن پہلا مرحلہ تفہیم کا ہے، پہلا جو مرحلہ ہے وہ سمجھانے کا. اس سے بچے کے اندر اہمیت پیدا ہوگی، تو سمجھ رہا ہے کہ ایسی چیز ہے کہ نہیں، اگر کریں گے پورا مار پڑے گی. جب یہ بچے کے اندر بات آئے گی تو نماز کی اہمیت اس کے اندر پیدا ہوگی. حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ 9 سال کے تھے، ان کے والد کے انتقال، اس کے بعد لکھنؤ رہے تعلیم کے سلسلے میں، اور ان کے بڑے بھائی ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب ان سے بہت بڑے تھے، تقریباً 18-20 سال کا فرق تھا، بڑے تھے. تو تربیت کا انداز میں آ کر کرتا ہوں کہ وہ آتے تھے میڈیکل کالج سے پڑھ کر, پوچھتے تھے نماز پڑھی, اور وہاں چھوٹے تھے, ہاں پڑھی, شام کو معلوم نہیں تو نے پڑھی یا نہیں پڑھی, کوئی گواہ ہے معلوم نہیں, ہمارے سامنے پڑھ دوبارہ پڑھو, نمازیں دہروا دیتے تھے, ہم لوگ دیکھ رہے ہمارے سامنے پڑھو. یہ انداز ایسا ہوتا ہے کہ پھر بچہ سمجھتا ہے یہ بڑی اہم چیز ہے, اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا. جب یہ طریقہ اختیار کیا جائے گا تو بچے کے ذہن کے اندر یہ بات بیٹھے گی. مارنے میں بھی یہی ہو, جب دیکھے گا کہ باپ مارنے پر تیار ہے تو مطلب یہ کہ بڑی اہم چیز, اہمیت اس کے ذہن و دماغ کے اندر بیٹھے. اس کی فرمایا کہ بچہ جب 10 سال کا ہو جائے تو مار. ایک بات اور اس حدیث کے اندر آگے فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, بڑی اہم بات, فرزقوا بینہم فی المضاجع, کہ جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اب بستروں کو الگ کر دو, بستروں کو الگ کر دو. بڑی حکمت کی بات ہے, برائیاں پیدا ہوتی ہیں. بچہ جب 10 سال کا ہو گیا تو ابھی بالغ تو نہیں ہے وہ, لیکن ایک زمانہ ہوتا ہے بلوغ سے پہلے کا, ایسے چند سال ہوتے ہیں. اور آج کے زمانے میں جبکہ برائیاں حد سے زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں, اور اخبارات میں ایسی خبریں آتی ہیں کہ پڑھ کر سر شرم سے جھک جائے بلکہ زمین میں گڑ جائے, اور وہ خبریں بچے بھی پڑھ رہے ہیں, اور موبائل کے ذریعے سے تو نہ جانے کیا کیا تماشے ہو رہے ہیں. تو ایسی صورتحال میں اب مزید احتیاط کی ضرورت ہے. آپ فرماتے ہیں کہ 10 سال کا بچہ ہو جائے تو بستر الگ کر دو, یہ تو آخری مرحلہ ہے, اگر ہو سکے اس سے پہلے ہی الگ کر دو, اس لیے کہ بچوں کے ذہنوں کے اندر آج جو باتیں بیٹھ رہی ہیں, سماج میں رہ کر, بازاروں میں جا کر, اخبارات اور میڈیا کے ذریعے سے, موبائل کے ذریعے سے, وہ ایسی ہیں کہ بہت نامناسب چیزیں بچوں کے ذہنوں میں بہت پہلے سے آ جاتی ہیں, اس لیے احتیاط کی ضرورت بھی بہت پہلے سے. بستروں کو الگ کر دو, نہیں الگ کیے جائیں گے بستر تو خرابی ہو پیدا ہوئی ہے, آدمی سو رہا ہے بے احتیاطی ہو جاتی ہے سونے میں, تو بستر الگ ہوں گے تو وہ بے احتیاطی کا اندیشہ کم سے کم ہو, اور بستر الگ ہونے کا مطلب بھی سمجھ لینا چاہیے. ایک بات تو یہ ہے کہ ایک بستر پر بالکل نہ رہے, مزید بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے بستر متصل نہ ہو تو زیادہ بہتر, اس لیے کہ رات آدمی جب سوتا ہے بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پورے بستر پر گھومتے ہیں, کبھی اس طرف کبھی اس طرف, تو بستر تو آپ نے الگ کیا لیکن اتنا قریب کیا کہ وہ ایک ہو گیا, گھومتا پھرتا وہاں پہنچ گیا. تو جو اندیشے ہیں وہ اندیشے اب بھی قائم ہیں, تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ پوری طرح سے بستر کو الگ کیا, اور اس کے لیے تخت کا انتظام ہے تو بہت اچھا ہے, وہ زیادہ بہتر ہے. فرش ہے تو اس میں وہ باتیں ہیں ایسی کہ آدمی سوتے میں بے احتیاطی ہوتی ہے, کروٹیں لیتا لیتا نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. تخت پر ہے تو آدمی تخت پر رہے گا, اس کے دائیں بائیں نہیں جائے گا, جا ہی نہیں سکتا, جائے گا تو نیچے گرے گا. تو یہ زیادہ احتیاط کے لیے مناسب, اسی لیے کوشش ہوتی ہے, کوشش کی جاتی ہے اور کی جانی چاہیے کہ جہاں ہاسٹل ہوں یا گھروں میں بھی جہاں بچے رہ رہے ہیں, بعض جوائنٹ فیملیاں ہوتی ہیں, اب بچے ایک جگہ ہے رہ رہے ہیں, تو ایسی جگہوں پر سخت کا انتظام ہونا چاہیے اور سخت فاصلوں سے رکھنے چاہیے تاکہ خطرات کم سے کم ہو برائیوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ اسی بات کی طرف, تو فرزقوا بینہم بین المضاجع, بستروں کو الگ کر دو. بستروں کو الگ کرنے کی تعبیر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اختیار فرما رہے ہیں, اسی لیے اختیار فرما رہے ہیں کہ وہ ساری چیزیں جن سے خطرہ پیدا ہو سکتا ہے ان کا سب دباؤ کر دیا جائے. یہ بات تو آپ نے بطور علامت کے ارشاد فرمائی, آج موجودہ حالات میں کیا ہو رہا ہے, بگاڑ اس قدر بڑھ گیا ہے کہ خطرات بہت زیادہ بڑھ گئے. خطرات پہلے اتنے نہیں تھے, تصور بھی بعض برائیوں کا نہیں تھا, لیکن آج تو برائیاں اس قدر بڑھ گئی ہیں کہ اگر احتیاط نہ کی جائے تو برائیوں سے بچنا کوئی آسان کام نہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ مجھے اپنی امت میں جس چیز کا سب سے زیادہ ڈر ہے وہ ہم جنسی کا ڈر, یعنی مرد برائی کرے مرد کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے کہ ان کی قوم جس مرض میں مبتلا تھی, آج مجھے اس کا ڈر ہے کہ میری امت سب سے زیادہ کہیں اس مرض میں مبتلا نہ ہو. اور آج اس کے لیے قوانین بنائے جا رہے ہیں, اس کے لیے قوانین بنائے جا رہے ہیں جس کا پہلے تصور بھی نہیں تھا. گویا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے زمانے میں جو بات تھی کہ ایک اطلاع عام تھا, وہ تقریباً صورتحال پیدا ہو رہی ہے کہ اب اس کے ملکوں میں, بعض ملکوں میں قوانین بنائے جا رہے ہیں. ان حالات میں ہمارے گھروں میں اس کا چاہے تصور نہ ہو, لیکن اخباروں میں نہ جانے کیا کیا آتا ہے, ایک بچہ پڑھتا ہے. تو اس لیے اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے تاکہ ذہن بھی پاک صاف رہے, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کرے, اور اللہ اس سے دین کا کام ہے. برائیوں میں پڑھنے کے بعد سے خطرات پیدا ہوتے ہیں کہ دین کا جو کام اللہ لیتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے. آدمی جب اس خاص راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھولتے ہیں, اور اگر وہ برائیوں میں پڑتا ہے تو خطرات پیدا ہوتے ہیں. اللہ جس کی چاہے حفاظت فرمائے. وعن جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لأن يؤدب الرجل ولده خير من أن يتصدق بساع. فرمایا کہ کوئی شخص اگر اپنے بیٹے کو کوئی ادب سکھاتا ہے, کوئی بھلی بات اس سے کہتا ہے, اس کو سکھاتا ہے, یہ ایک سا صدقہ کرنے کے مقابلے میں بہتر ہے. ایک سا کھجور صدقہ کرے کوئی شخص, ظاہر اس زمانے میں کھجوری ہوتے تھے, ایک سا کھجور صدقہ کرنے سے زیادہ بہتر کہ آدمی اپنے بچے کو کوئی ادب سکھائے, اچھی بات سکھائے. اس سے معلوم ہوا کہ تربیت کی کس قدر اہمیت ہے, اور خاص طور سے جو اس کے بچے ہیں اس کی ذمہ داری میں ہے, یہ ذمہ داری اس کے لیے سب سے بہتر ہے. بات پہلے عرض کی گئی تھی کہ ترتیب ہے, اس ترتیب کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اولاد کی جو ذمہ داری تربیت کی ہے باپ پر, وہ سب سے بڑھ کر, اور اس سے سوال ہو سکتا ہے, اس لیے کہ یہ فرض ہے. اور چیزیں ہو سکتا ہے کہ نسل ہو, لیکن یہ فرض, اس فرض کو چھوڑے گا تو اس کی گرفت ہو, اس کی اہمیت بہت ہے. اس لیے آپ نے صدقے سے زیادہ اس کی اہمیت بتائی. اس کو لوگ سمجھتے ہیں نہیں, سمجھتے ہیں کہ انتظامی بات, یہ صرف انتظامی بات نہیں, بڑے اجر و ثواب کی بات. ایک بات سمجھنے کی ہے یہاں کہ جس طرح ماں باپ سے محبت کرنے میں اجر و ثواب ہے, اور ان کی خدمت اور عظمت میں انتہائی اجر و ثواب, اسی طرح بچوں سے محبت کرنا, ان کی تربیت کرنا, اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی اجر و ثواب رکھا. اس کو لوگ نہیں جانتے, اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں ذمہ داری ہے, ثواب ملے گا, کچھ مل جائے گا, کچھ نہیں ملے گا, بہت زیادہ ملے گا. اس لیے کہ یہ فرائض میں سے, جس طرح ماں باپ کی خدمت عظمت کے ساتھ کرنا فرض ہے, اسی طرح بچے کی تربیت محبت کے ساتھ کرنا فرض ہے. وہاں عظمت ہے, محبت ہے, خدمت ہے, یہاں محبت ہے, تربیت تعلیم ہے, لیکن دونوں چیزیں فرض, وہ بھی فرض ہے اور یہ بھی فرض ہے. فرق صرف یہ ہے کہ بچے کی اولاد کی محبت اللہ دل میں ڈالتا ہے, ماں باپ گویا کہ مجبور ہوتے ہیں کہ وہ بچے کے ساتھ اچھا سلوک کریں, تربیت کریں, فکر کریں, کھانے کپڑے اور دوا علاج کے ترتیب ہو سکتی ہے ترتیب بنائیں. ماں باپ کے ساتھ وہ تعلق عام طور پر نہیں ہوتا جو اولاد کے ساتھ ہوتا ہے. تو اس لیے ماں باپ کے بارے میں قرآن مجید کے اندر اور احادیث کے اندر اس قدر تاکید ہے کہ ان کی خدمت ہو، ان کی عظمت ہو، ان کا ادب اور احترام ہو، یہ اس لیے ہے کہ یہ چیز ذہن و دماغ میں اور دل میں اس طرح سے پیوست نہیں ہوتی جس طرح سے بچے کے بارے میں ایک انسان کے اندر وہ چیز موجود ہوتی ہے. وہاں کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ایک ماں کو کہ اپنے بچے کی فکر کرو، رو رہا ہے تو خود دوڑ کر اپنے گود میں اس کو اٹھا لے. لیکن ایک ماں اگر بیچاری مریض ہے وہاں کبھی کبھی کہنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ اللہ کے بندے اپنی ماں کو دیکھو کیا حال ہے، فکر کرو. تو اس لیے یہاں بار بار تلقین کی گئی ہے، اس لیے یہاں تلقین کی ضرورت ہے، وہاں تلقین کی ضرورت نہیں. وہاں تو اسی اس کے دل کے دل کی آواز ہے وہ، لیکن اللہ نے اجر وہاں بھی اسی طرح سے رکھا ہے، اس کو لوگ نہیں جانتے. اور اللہ کا کرم ہے یہ کہ آدمی اپنے بچے کی تربیت کر رہا ہے، بچے کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اس کی فکر کر رہا ہے، اور اللہ کے ان کا اجر مل رہا ہے، اللہ کی نعمت. تو آدمی جب یہ سمجھ کر کرے گا کہ اجر مل رہا ہے تو اس کا انداز تربیت بھی پھر بہتر ہوگا. تو فرمایا کہ ایک ادب سکھا دینا ایک سا صدقہ کر دینے کے مقابلے میں بہتر. حالانکہ صدقہ کرنا کوئی معمولی عمل نہیں ہے، قرآن مجید میں جگہ جگہ نماز کے ساتھ صدقے اور زکات کا تذکرہ، نماز کے ساتھ صدقے اور زکات کا تذکرہ ہے. اس قدر فضیلت ہے اس اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کہ وہ فضیلت کم چیزوں کی ہو، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ ایسی فضیلت والی چیز سے بڑھ کر فضیلت اس میں ہے کہ آدمی اپنے بچے کو ادب سکھائے، تعلیم دے. وہی بات آگے بھی تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، عن ایوب ابن موسیٰ عن ابیہ عن جدہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ما نحل والد ولدا من نحل افضل من ادب حسن. کوئی بھی شخص، کوئی والد اپنے بیٹے کو کوئی تحفہ دیتا ہے، عطیہ دیتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اچھے ادب سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں ہو سکتا. آدمی جائیداد لکھ دے، روپیے پیسے دے دے، بینک بیلنس اس کے حوالے کر دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر کوئی عطیہ نہیں ہو سکتا کہ آدمی اس کو اچھا ادب سکھائے. یہ دنیا کی دولت کب تک ہے؟ یہ بینک بیلنس اور جائیداد کا فائدہ وہ بچہ کب تک اٹھائے اور کتنا اٹھائے گا؟ آج کل تو حالت یہ ہوتی ہے کہ باپ جائیداد چھوڑ کے جاتا ہے، بچہ بیچ بیچ کر اپنا کام چلاتا ہے اور اس کے بعد فلاش ہو جاتا ہے. اور نہیں ہوتا، وہ اس کو بڑھاتا ہے تجارت کو اور آگے فروغ دیتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو بھی وہ کہاں تک جائے گا؟ جتنی اس کی زندگی ہے اتنا ہی تو فائدہ اٹھائے گا. جو چیز اس دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچانے والی ہے وہ اچھا ادب ہے، اچھے اخلاق کی تلقین ہے، کوئی بہتر بات اس کو سکھانا، اس کو دے دینا، ایسے بہتر طریقے پر اس کو بتانا کہ وہ سمجھ لے، گویا اس کو چیز مل گئی، یہ سب سے بڑی چیز، سب سے بڑا تحفہ ہے. تو یہ دنیا میں آدمی جو کچھ دیتا ہے اس کی کوئی نفی نہیں ہے، حدیث میں اس کی بھی اہمیت بتائی گئی کہ آدمی اپنی اولاد کو اس حال میں چھوڑ کے جائے کہ وہ در در جا کر بھیک مانگے، یہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے کہ تم ان کو اتنا دے کر جاؤ کہ وہ سکون کے ساتھ زندگی گزارے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات ارشاد فرمائی کی بھی اہمیت اعتدال کے ساتھ. لیکن اب تو سب کچھ اسی کو سمجھ لیا گیا اور آدمی اس میں اس قدر غلو کرتا ہے اور اس میں تجاوز کرتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ ہم اگر کروڑ پتی ہیں تو ہمارا بچہ ارب پتی بن جائے، یہ فکر ہوتی ہے. یہ فکر نہیں ہوتی کہ ہمارا بچہ ایسا بن جائے کہ وہ دنیا کے لیے نمونہ، اس کے ایسے بہتر اخلاق بن جائیں کہ دنیا کے لوگ اسے فائدہ اٹھائیں. اس کے لیے صدقہ جاریہ مرنے کے بعد اس کے کام آئے. اصل جو چیز فکر کرنے کی ہے اس کی فکر کم ہوتی, اور جو نمبر دو والی جو چیز ہے اس کی فکر زیادہ ہوتی. اسے روکا نہیں گیا, لیکن ہر چیز اعتدال کے ساتھ اچھی ہوتی. اعتدال کے ساتھ آپ اپنے بچوں کو بھی ایسا کر کے جائیں کہ ان کو پریشانی نہ ہو, یہ مناسب ہے. یہ نہیں بعض لوگوں میں یہ ایک جوش آتا ہے سب اللہ کے راستے میں دے دو, سب دے دیا اور پھر خود بھی مر گئے, اب بچے بےچارے پریشان. جائیداد ہے, ہم نے سب مدرسے کے نام کر دی, ہم نے مسجد کو دے دی, فلاں کو دے دی, بچوں کا کیا ہوگا؟ ارے دیکھا جائے گا, سب اللہ کے حوالے. ہاں اللہ کے تو حوالے ہے ہی, سب اللہ کے, تم بھی اللہ کے حوالے ہو, بھی اللہ کے حوالے. لیکن ہمیں کیا سکھایا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ پیش آیا, اس موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی. ایک صحابی تھے, اللہ تعالیٰ نے خوشی نصیب کی, انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں سارا مال میں اللہ کے راستے میں دے دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا, نہیں بالکل نہیں. انہوں نے کہا آدھا دے دو, آپ نے فرمایا نہیں آدھا بھی نہیں. فرمایا میں تہائی دے دوں, آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے, تہائی دینا چاہو تہائی دے دوں. اور پھر آپ نے فرمایا کہ تمہارے لیے کیا یہ بہتر ہے کہ تم بچوں کو فقیر چھوڑ کر جاؤ اور جا کر در در ہاتھ پھیلائیں, یا یہ بہتر ہے کہ تم ان کو مالدار چھوڑ کر جاؤ اور آسانی سے اپنی زندگی گزر بسر کریں زندگی. یہ دین اللہ نے ہمیں ایسا دیا ہے, پورا توازن اس میں سکھایا گیا. اس میں ہم سے دنیا چھوڑوائی نہیں گئی ہے, بلکہ دنیا کا صحیح رخ ہمیں دیا گیا کہ دنیا کس طرح اختیار کی جائے, اعتدال کے ساتھ اختیار کی جائے, توازن کے ساتھ اختیار کی جائے, اس میں نیت کیا ہونی چاہیے, طریقہ کیا ہونا چاہیے, وہ سب بتا دیا گیا. یہ نہیں کہا گیا دنیا کا ہاتھ دھو لو, مسجد میں آ کے بیٹھ جاؤ, اللہ اللہ کرتے رہو, دنیا تم سے کوئی مطلب نہیں. ہم کو یہ نہیں سکھایا گیا, ہم کو یہ سکھایا گیا کہ دنیا میں رہ کر, دنیا برت کر تمہیں اللہ کی رضا حاصل کرنی. اور وہ کیسے حاصل ہوگی؟ وہ حاصل ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزار. ایک آدمی تاجر ہے, یہ نہیں کہا جائے گا میاں تجارت چھوڑ دو, مسجد میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرو بس. اس سے کہا جائے گا کہ تجارت کے اصول پڑھو, تجارت کا طریقہ دیکھو سیکھو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح تجارت فرمائی. کھیتی باڑی تم کرتے ہو ضرور کرو, حضرات انصار بھی کھیتی باڑی کرتے تھے, کیا طریقہ تھا ان کا؟ ہر چیز کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ بتایا, یہ نہیں فرمایا کہ وہ چیز چھوڑ دو. البتہ ہر چیز میں غلو سے آپ نے منع فرمایا, آدمی تجاوز نہ کرے اعتدال کے ساتھ. اب دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا, اس نے کاروبار کر رہا ہے, دکان میں بیٹھا ہے, اذان ہو رہی ہے, اس کو نماز کی پرواہ نہیں, ہلاکت ہے اس کے لیے. کاروبار تجارت میں لگا ہوا ہے, زکات کی پرواہ نہیں, زکات نہیں دیتا, ہلاکت ہے اس کے لیے. آدمی دنیا میں رہے, دنیا برتے, لیکن اسی طرح جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ. تو آپ نے فرمایا یہ بہت اچھی بات ہے, تم صدقہ دینا چاہتے ہو, لیکن یہ کیا کہ تم سب کا سب دینا چاہتے ہو, یہ مناسب ہے. اس کا تحمل بھی تم نہیں کر پاؤ گے, ایک تہائی دے دو. اور پھر آپ نے یہ بات فرمائی, کیا یہ بہتر ہے کہ تمہارے بچے جا کر ہاتھ پھیلائیں دوسروں کے سامنے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اس لائن سے بھی کچھ نہ کچھ فکر ہونا اچھی بات ہے, کوئی غلط نہیں ہے. لیکن اگر اسی کو آدمی اپنا مطمئن نظر بنا لے تو یہ ہلاکت کی بات. یہ توازن قائم رہنا اصل میں ضروری ہے. توازن کے ساتھ آدمی وقت زندگی گزارے گا تو دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا, ورنہ ہلاکت ہے دنیا میں بھی اور آخرت کی پریشانیاں بھی ہو سکتی ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بھی ہوا ہے کہ بعض صحابہ کا پورا قبول فرمائی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب لے کر آئے, اس کا پورا واقعہ ہے. آپ نے اعلان فرمایا تھا غالباً غزوہ تبوک کے موقع پر, چندہ فرمایا بھائی حالات ایسے ہیں, وسائل کم ہیں, جو دے سکے وہ لے کر آئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گھر کا آدھا مال لے کر آئے اور انہوں نے سوچا کہ آج تو ہم نے بازی مار لی, حضرت صدیق اکبر سے میں آگے بڑھ نہیں سکا کبھی, وہ ہمیشہ آگے رہتے, لیکن آج تمہیں آدھا لے آیا تو آج تو میں نے بازی مار لی رکھتا ہے. وہ لے کر آئے ہی تھے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی تھوڑا مال لے کر آئے. حضرت عمر نے دیکھا تھوڑا ہی ہے, سوچا ہاں معاملہ ٹھیک. آپ نے پوچھا کہ میاں گھر میں کیا چھوڑا, تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گھر میں کیا چھوڑا, اللہ سوائے اللہ اور رسول کے اور کچھ نہیں, جو ہے وہ آپ کی نظر. حضرت عمر نے فرمایا کہ میں سمجھ گیا کہ ان سے آگے بڑھ نہیں سکتا میں کبھی, اور وہ صدیق اکبر اللہ نے ان کو جو مقام دیا, افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق, خطبوں میں پڑھا جاتا ہے انبیاء کے بعد کسی کا مقام ہے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ, ان کے لیے اجازت تھی کہ پورا کا پورا مال وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیں, دوسرے کو اجازت نہیں سوائے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے. کئی واقعات پیش آئے, لوگوں نے پورا دینا چاہا, آپ نے کسی کا قبول نہیں کیا سوائے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. اور کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جانتے تھے کہ ان کے اندر تحمل ہے, یہ برداشت کر لیں گے, ان کے گھر والے بھی برداشت کر لیں گے, اور یہ مقام کسی دوسرے کا نہیں سوائے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. حضرت عمر کا مقام اس کے بعد آدھا ان کا بھی آپ نے لے لیا, ان سے نکاح لیا تہائی دو بس, آدھا ان کا لے لیا, اس سے لے لیا, آپ جانتے تھے کہ عمر کا مقام, آدھا ان کا بھی لیا جا سکتا ہے, لیکن امت میں اب کوئی ایسا نہیں جس کا پورا لیا جائے. اگر کوئی پورا مال صدقہ کرنا چاہتا ہے اس کو سمجھانا چاہیے, پورا مت دو, ایک تہائی دے دو تمہیں دینا, باقی آپ ورثہ لکھو. یہ الگ بات ہے کہ اگر اس کے ورثہ نہیں ہے, بالکل وہ ایسا ہے کوئی اس کا نہیں آگے پیچھے, اور اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں. لیکن اگر ورثہ ہے تو یہ ایک ذمہ داری ہے شرعی کہ وہ ان کا خیال رکھے اور ان کو اپنی وراثت سے محروم نہ کرے. تو حدیث میں یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ سب سے اعلیٰ درجے کی جو چیز ہے دینے والی وہ تو اچھا ادب, وہ جائیداد نہیں ہے, ضرورت ہے تو وہ بھی دے سکتا ہے آدمی, لیکن اصل جو دینے والی چیز ہے وہ اچھا ادب, اور اسی کی فکر سب سے کم ہوتی. جائیداد کی کھیت کھلیان کی فکر سب سے زیادہ ہوتی, اس کی فکر نہیں ہوتی کہ ہمارا بچہ ایک نمونے کا ہو, اس کے اچھے اخلاق ہوں, اچھا کردار ہو, اچھی تربیت ہو, اچھی چیزیں سیکھے, تاکہ وہ ایک نمونہ بنے, اس سے لوگ فائدہ اٹھائیں, اور ظاہر ہے کہ وہ اس کے لیے بھی سب طے جاری ہے, اس کے ماں باپ کے لیے بھی سب طے جاری ہے. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من كانت له انثى فلم يئدها ولم يؤثر ولده عليها ادخله الله الجنه ادخله الجنه. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کی بیٹی ہے, اولاد اس کے نرینا نہیں ہے بلکہ اس کی بیٹیاں ہیں یا بیٹی ہے, فلم یا ادھا, اور اس نے اس کی پوری حفاظت, اس کو زندہ درگور نہیں کیا, یہ زمانہ جاہلیت کی طرف اشارہ ہے. اس زمانے میں بچی پیدا ہوتی تھی تو ان کے لیے باعث عار تھا, اور اس کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے, یعنی زندہ دفن کر دیتے تھے, جا کر ان کی درندگی کا حالیت قرآن مجید میں اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے. ان کی جب بچی کی خوشخبری ان کو دی جاتی ہے تو ان کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے, قرآن مجید میں الفاظ ہیں ان کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے, اور بالکل لگتا ہے کہ ان کی جان نکل گئی, کسی کو جب گھونٹ دیا جائے, یہ صورتحال پیدا ہو. زمانہ جاہلیت کا یہ نظام تھا. اس میں دو باتیں تھیں, ایک تو اس کو عار سمجھتے تھے, بچی کا ہونا باعث عار, اور دوسرے یہ کون کھلائے گا کون پلائے گا, دو باتیں. اللہ نے دونوں باتوں کا ذکر کیا, یہ بھی فرمایا کہ کھلانا پلانا ہمارے ذمے, تمہارے کیا ذمے, رزق تمہیں بھی ہم دیتے ہیں اور اس کو بھی ہم دیتے ہیں. اسی کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرمایا کہ وہ اس کو زندہ درگور نہ کرے. اور آگے کی جو بات ہے یہ آج بھی سننے کے لائق, آج کے حالات پر بھی اس کا انطباق ہوتا ہے کہ ولم یؤثر ولده علیہا, اور ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے بچے کو بچی پر ترجیح دے. بچی پیدا ہوئی تو جس طرح بچے کے پیدائش پر خوش ہوا, اسی طرح بچی کی پیدائش پر بھی اس کو خوش ہونا چاہیے. جس طرح بچے کا وہ خیال کرتا ہے اسی طرح بچی کا بھی اس کو خیال کرنا ہے. جس طرح بچے پر خرچ کرتا ہے اسی طرح بچی پر بھی اس کو خرچ کرنا ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ لذکر نصف حظ الانثیین, قرآن مجید میں بتایا گیا نا, وراثت کا جہاں نظام بتایا گیا وہاں یہ بتایا گیا کہ اگر بچہ ہے تو دو گنا ملے گا, بچی ہے تو ایک حصہ اس کو ملے گا. تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب وہ بچی بچہ ہمارے گھر میں ہمارے ساتھ ہیں تو بھی بچے کے دو حصے, بچی کا ایک حصہ. یہ بہت بڑی حماقت ہے. وہ مسئلہ وراثت سے متعلق ہے, نظام تربیت سے متعلق نہیں ہے. جب آپ کے گھر میں آپ کا بچہ ہے آپ کی بچی ہے تو دونوں کو بالکل برابر نگاہ سے دیکھنا, برابر معاملہ کرنا, برابر دونوں کو دینا, اس میں ذرہ برابر فرق نہ کرنا, یہ ہماری ذمہ داری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا بچوں میں تفریق مت کرو. اگر تم نے کسی ایک بچے کو کچھ دیا ہے تو بالکل ویسے ہی تم دوسرے بچے کو بھی دو. ایک مرتبہ ایسا ہوا, ایک صحابی آئے غالباً یا صحابیہ, اور انہوں نے یہ بات آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی کہ اللہ کے رسول, میں نے فلاں اپنے بیٹے کو یہ عطیہ دیا ہے اور آپ کو ہم گواہ بنانا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ اور دوسروں کو بھی دیا؟ نہیں, دوسروں کو تو نہیں دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرما دیا, فرمایا کہ جو تم ایک کو دے رہے ہو وہ اپنے تمام بیٹوں کو, اس میں برابری ہونی چاہیے, مساوات ہونی چاہیے, ورنہ پھر کیا ہوگا؟ حسد پیدا ہوگا, اور جب حسد پیدا ہوگا تو پھر آپس کے جھگڑے کھڑے ہوں. بچہ چھوٹا ہو, بچہ بڑا ہو, بچہ شادی شدہ ہو, لیکن اس میں برابری کرنا, یہ ذمہ داری ہے. بات تفریق نہ کریں, ہم فلاں کو زیادہ چاہتے ہیں, یہ غلط ہے. آپ ہی کے تو بیٹے ہیں, آپ ہی کی بیٹیاں ہیں. اور یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جس طرح بیٹے کا حق ہے اس میں اسی طرح بیٹی کا حق. عطیہ دینا چاہتا ہے زندگی میں تو جو بیٹے کو دے رہا ہے وہی بیٹی کو دینا اس کے لیے ضروری ہے. 10,000 روپے بیٹے کو دیے تو 10,000 روپے بیٹی کو دے, اس میں تفریق نہیں ہونی چاہیے. اور خوشی ہونی چاہیے کہ اللہ نے اس کا موقع عطا فرمایا کہ ہم بچی کی تربیت کریں گے, تعلیم دیں گے, اور پھر اس کے بعد ہم اس کی بہتر جگہ شادی کر دیں گے. تو یہ اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کا ذریعہ. آپ نے فرمایا کہ دو بچیوں کی کفالت کوئی کرتا ہے اور پھر بہتر جگہ اس کی شادی کر دیتا ہے تو میں اور وہ کل قیامت میں اس طرح ہوں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو برابر کر کے بتایا, گویا کہ جنت میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوگا. تو بچی کی بھی تربیت کی فکر کرنا اور اس کے ساتھ ویسے ہی سلوک کرنا جس طرح بیٹے کے ساتھ آدمی کرتا ہے, یہ اس کی شرعی ذمہ داری. وہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کا یہ عمل اس کو جنت میں داخل کرے گا. ادخلہ الجنہ, اس کا یہ عمل بیٹی کے ساتھ اس سے سلوک کرنا, بچے کے برابر اس کو سمجھنا, اس کا یہ عمل اس کو جنت میں داخل کرے گا. تو بیٹی کا بھی ویسے ہی حق ہے جیسے بیٹے کا حق ہے, اس میں فرق کرنا مناسب نہیں ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.